السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ دلالہ وکل دلالۃ فی النار. سورۃ یاسین، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 68 سے 83 تک. رکوع نمبر 5، آیت نمبر 68-83. سب سے پہلے اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ.
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں, کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں, اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. کیا پھر یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں انہوں نے, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کر دیں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو, انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا, اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں, جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے, اور اسی کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو. تلاوت سنتے ہیں ایک بار پھر.
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں اسے خلقت ہی میں الٹ دیتے ہیں، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ یہاں سے آج کے رکوع کا آغاز ہے اور پہلی ہی آیت دل کو پکڑ لینے والی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے اور اس کی خلقت تبدیل ہوتی رہتی ہے. انسان بچپن سے جوانی کی طرف پلٹتا ہے اور جوانی سے پھر بڑھاپا. جتنی عمر لمبی ہوتی جاتی ہے اتنی حالت قابل رحم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان دوبارہ بچہ بن جاتا ہے. جب بچہ ہوتا ہے تو وہ دن بدن بڑھتا ہے، اس کی عقلی جسمانی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ جوانی کی امید میں انسان یہ سارے مراحل برداشت کرتا ہے. لیکن بڑھاپا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ اب اس کے بعد کوئی صحت نہیں، اس کے بعد کوئی کشش نہیں. انسان بوڑھا ہوتا رہتا ہے تو اس کے اندر کشش کم ہوتی جاتی ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے. بوڑھے لوگ عمر کا سفر آگے کی طرف کرتے ہیں لیکن ان کا جسم پیچھے کی طرف چلتا ہے، اور ہر آنے والا دن عقل میں کمی، جسم میں کمی، حالت بدلنے لگتی ہے، قوت برداشت جواب دے دیتی ہے، بہت ساری بچگانا عادات آنے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کرنا، ٹچی ہو جانا، بات بات پہ روٹ جانا، ناراض ہونا، ضدیں کرنا، تقاضے کرنا، یہ سب کام بچے بھی کرتے ہیں لیکن ان کاموں کو ہوتا دیکھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں، اور اس کی ہر نئی حرکت پہ ماں محبت سے بتاتی ہے باپ کو رات کو کہ آج اس بچے نے یہ کہا، آج اس نے یہ کہا. حتیٰ کہ اس کی توتلی توتلی زبان میں کی ہوئی باتیں بھی لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. لیکن جب بوڑھا اٹک اٹک کر باتیں کرتا ہے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا. بچے کے چہرے کی معصومیت لوگوں کے دلوں کو لبھاتی ہے لیکن بوڑھے کے چہرے کی جھریاں اس کی رہی سہی کشش کھو دیتی ہے. یہ کس کی کہانی ہے؟ کسی ایک کی نہیں، لاکھوں کی یہ کہانی ہے. ہمارے چاروں طرف ایسی کہانیاں عام پھیلی ہوئی ہیں کہ وہ لوگ جو ایک وقت تھا کہ اپنے آپ کو ہر فن مولا کہتے تھے، آج کچھ فن نہیں رہا. اور یہ جملہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر فن مولا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، جو ہم عموماً لوگوں کے لیے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ ہر فن تو ایک ہی ذات ہے، اللہ کی ذات، انسانوں کے اختیار میں یہ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے بڑھاپے کی یاد دلا کے انسان کی آنکھیں کھول دی کہ آج اگر جوان ہو تو یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، آج اگر صحت مند ہو تو صحت ہمیشہ نہیں رہے گی، آج اگر لوگوں کے محبوب نظر ہو تو ہمیشہ نہیں رہو گے، آج لوگ تمہاری ایک بات سننے کے لیے گھنٹوں انتظار میں رہتے ہیں تو ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، آج وہ زبان جو چلتے چلتے تھکتی نہیں، کل ہو سکتا ہے کہ ایک پانی کا گلاس مانگنے میں اس کو 10 منٹ لگ جائے، آج وہ انسان جو چلتے چلتے تھکتا نہیں، کل اپنے بستر سے اتر کے باتھ روم تک جانا اس کو ایک پہاڑ لگتا ہو، آج وہ انسان جو کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کی زبان کو عادت ہو گئی اس کے اپنے ہاتھ کے پکے ہوئے کی، ہو سکتا ہے کہ کل کسی کے ہاتھ سے جلی ہوئی چیز بھی اس کو کھانا گوارا کرنا پڑے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک چل پڑا ہے، کچھ راستے میں ہیں، کچھ آگے چلے گئے، کچھ پیچھے چلے گئے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان بے بس ہو جائے گا، اور بڑھاپا ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر ایک خوف زدہ ہے، لوگوں نے اینٹی ایجنگ کریمیں بنا لی چہرے کی جھریاں مٹانے کے لیے، پلاسٹک سرجری کروا لی چہرے کی کھال کو نمایاں کرنے کے لیے، بال کالے کر لیے تاکہ سفیدی نہ دکھے، اس کے باوجود بڑھاپا دکھ جاتا ہے، وہ جسم کی کمزوریاں انسان کو بتا دیتی ہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، جب اٹھتے ہوئے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا پڑے تو سمجھ لو کہ یہ اب بڑھاپے کی آمد کی خبر ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے کہ میں اپنے بالوں میں سفیدی جو دیکھ رہا ہوں میں اس کو مرحبا نہ کہتا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اس کے بعد ایک بہت بے بس کرنے والی عمر آ رہی ہے تو میں کبھی ایسا نہ کرتا۔ یعنی یہ ایک شاعر کی ایک زبان کی بات ہے، ورنہ ایسا نہیں، یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پہلے ہی بال جو میرے سر میں سفید ہوا اس کو دیکھ کے خوش نہ ہوا ہوتا نا تو وہ وہیں رک جاتا، حالانکہ نہیں رکتا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ اب میرے پاس اس بڑھاپے کو لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اس کو ہم خلقت ہی میں الٹ دیتے ہیں۔ کیسے الٹ جانا؟ یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں سے آ گیا، کمزوریوں کی طرف چل پڑا، بے بسی کی طرف چل پڑا۔ بچہ بات بات پہ روتا ہے، بوڑھے بھی بات بات پہ روتے دیکھے گئے، اور خاص طور پہ جب ان کا بس نہ چلے۔ بچے کو بھوک لگتی ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، بوڑھے بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو گر گر پڑتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں گر گر کے پڑیں گے، بچے کو چوٹیں پڑتی ہیں، بوڑھے لوگ بھی کئی جگہ اپنے جسم پہ نشان ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں چوٹ پڑ گئی، یہاں چوٹ پڑ گئی۔ بچہ ایک خاص مقدار سے زیادہ کھا نہیں سکتا، پیٹ نہیں اجازت دیتا، بوڑھا بھی چند لقموں کے بعد کھا نہیں سکتا۔ بچہ خاص نرم چیز کھاتا ہے، دودھ اس کو آسانی سے ہضم ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی ایسا وقت آتا ہے کہ اس کو صرف لیکوڈز پہ جینا پڑتا ہے، یا تھوڑا سا بس نمک ڈال کے کوئی ہلکی سی چیز، کوئی یخنی، کوئی سوپ۔ کہاں گئے وہ دانت جو کچے چنے بھی کھا جاتے تھے؟ کہاں گئی وہ داڑھیں کہ جس میں کبھی کچھ نہیں اٹکا تھا؟ اور یہ وہ سفر ہے جس کے لیے کسی کو کسی دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھروں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی نانیوں کو، اپنی دادیوں کو، اپنی ماؤں کو، کبھی یہ بھی تو جوان تھے۔ اگر ان کی کوئی جوانی کی تصویر ہو تو اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیں، کیا یہ ایک ہی عورت کے دو روپ ہے؟ کیا یہ ایک انسان کی کہانی ہے؟ لیکن کیسے نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کیسے تخلیق پلٹتی ہے؟ وہ چہرہ جس کو انسان چمکانے کی فکر میں رہتا ہے، جس کو سجانے کے لیے گھنٹوں صرف کرتا ہے، وہ چہرہ اب کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا. اچھا کھا لو، ہضم نہیں ہوتا. اچھا پہن لو، سجتا نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس عمر میں یہ پہننے کی؟ اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف ہر انسان جا رہا ہے. افلا یعقلون، کیا وہ سوچتے نہیں؟ کیا سوچوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں؟ اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے کہ انسان کی عقل میں کیا بات آ جائے؟ وہ بات اصل میں اس وقت ہمیں دیکھنی ہے کہ لوگوں، اب تو جانے کے دن قریب آ گئے، اب تو وقت ختم ہونے کے دن ہے، اب تو چھٹی کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی، ابھی بھی حرص اور حوث اس دنیا کی، ابھی بھی تمنا اسی دنیا کی. اب اور زیادہ وقت لگاتے ہو بیوٹی پارلرز میں کہ کہیں سے میرا بڑھاپا چھپ جائے، اب اور طاقت کی خوراکیں کھاتے ہو تاکہ میں جوان رہوں. نہیں، اب آگے کی فکر کرو، اس لیے کہ تم نے جو وقت گزارنا تھا اب گزار چکے. اب تو یہ وقت جو بچ گیا یہ آگے کی زندگی کا ہے، اس کی تیاری کا ہے، کیونکہ اب حساب کا وقت قریب ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذر کا کوئی موقع نہیں رکھا جس کی موت اس نے اتنی مؤخر کر دی کہ اس کی عمر 60 سال کو پہنچ گئی. 60 سال، یعنی 60 سال کے بعد اگر کسی بندے نے رب کو راضی نہ کیا، اس کے دین کو نہ سمجھا اور اللہ کے پاس پہنچ گیا، اور کل اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا کیا کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، میری کتاب سیکھی؟ نہیں سیکھی. کیوں؟ وقت نہیں ملا. کیوں؟ پہلے بچہ تھا، بچپن تھا، بھول پنا تھا، پھر اسکول جانے لگ گیا، پھر اسکول کی کام تھے، پھر جوانی شروع ہوئی تو ساتھ کچھ اور کام لگ گئے، پھر شادی ہو گئی تو مصروفیات میں پڑ گیا، شوہر، بچے، بیوی، اور پھر بڑھاپے میں کمزوریاں آ گئیں، کچھ نہیں کر سکا. پوچھا جائے گا وقت کتنا ملا، کتنی عمر میں یہ مرا ہے؟ بتایا جائے گا یہ کچھ 60 سے کچھ اوپر مرا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو پکڑو، آگ میں ڈال دو، اس کا عذر چھوٹے. 60 سال کی عمر میں تمہیں اتنا موقع نہ ملا کہ ایک بار میری بات سن لیتے، میرا پیغام سن لیتے. کتنی کتابیں پڑھیں، کتنا کچھ سیکھا، لیکن میری بات سننے کا وقت نہ ملا. یعنی خاص طور پہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو عمر کی خوبصورت بہاریں دیکھ کے اب 40 سے اوپر ہو گئے، کیونکہ 40 کے بعد نقص خف الخلق شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی جوان اس بات کو سن رہا ہے تو اس کے لیے تو یہ آیت ایک رحمت ہے. کس بات کی؟ کہ تیاری کر لو، اب جو دن ہے اس کو تو بس باندھ کے کپڑے رکھو، سامان باندھ کے رکھنے کی ضرورت ہے. ایک عالم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، عبداللہ بہاول پوری، تو وہ اپنی ایک کیسٹ میں کہتے تھے، میں نے سنا ان سے کہ جب 50 سے اوپر چل پڑو نا تو بس پھر تو بندہ اپنا بوری بستر باندھ کے رکھے، تیاری کر کے، جیسے کہ وہ بس اسٹیشن پہ نہیں بیٹھا ہوتا بندہ کہ بس کا انتظار ہے، اب تو آگے کے دن ہے، اب تو یہ کیفیت ہونی چاہیے. لیکن کیا کیا جائے اس بندے کا کہ جو عمر بڑی ہونے کے باوجود بھی حرص کم نہیں ہوتی، دنیا کی محبت کم نہیں ہوتی. میں سوچتی ہوں کیا ابھی بھی دل نہیں بھرا؟ کتنی دنیا دیکھی، کتنی محفلیں اٹینڈ کری، کیا کچھ نہ دیکھا، کیا ابھی بھی انسان کی ترجیحات نہیں بدلی؟ جب زیادہ عمر کے لوگوں کو میں گناہ کرتے ہوئے دیکھوں یا گناہ کی محفلوں میں موجود پاؤں تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنا سخت دل ہے، اس کو محسوس نہیں ہے اس بات کی حقیقت کہ اب تمہیں پاس وقت کم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی سچی ہے، آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے مگر دو چیزیں اس میں پھر بھی جوان رہتی ہیں، کیا؟ درازی عمر کی آرزو اور مال اور دولت کی حرص. الحرص علی المال والحرص علی العمر. اور یہ سچ ہے. اسی طرح ایک اور روایت بخاری اور مسلم ہی میں ہے، ابو ہریرہ ہی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، دو باتوں میں بوڑھے کا دل ہمیشہ جوان رہتا ہے، دنیا کی محبت میں اور درازی عمر میں. ایک اور روایت ہے، اس کے لفظ اور خوبصورت ہیں، صحیح مسلم کی ہے وہ بھی، فرمایا، یکبر ابن آدم و یکبر معہ اثنان. جوں جوں انسان بڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ دو چیزیں بھی بڑی ہوتی ہیں. کون سی؟ حب المال و طول العمر، دنیا کے مال کی محبت اور لمبی عمر کی آرزو. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے. کمزوریاں جب لاحق ہوتی ہیں نا، تو پھر انسان بجائے اس کے کہ گیو اپ کر دے کہ بس اب یہ دنیا کے معاملے تم سنبھالو جو جوان ہو، میں اپنا کچھ اور کروں، پھر لوگ اپنی چیزوں کو زیادہ تالے لگانے لگتے ہیں اور لاکس میں رکھنے لگتے ہیں، گن گن کے ایک ایک چمچ رکھتے ہیں، ایک ایک برتن گن رہے ہوتے ہیں بوڑھے بیٹھ کے کہ کہاں گئی، کس میں گئی. اور جوانوں کو ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ تم لوگوں کو قدر نہیں ہے، تم لوگوں کو گھر کی چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ ان کے اندر اور محبت آنے لگتی ان چیزوں کی. کیوں؟ کہ پہلے کر سکتے تھے، بنا سکتے تھے، اب بنتا نہیں. اکثر بوڑھوں کے منہ سے یہ بات سنتے دیکھی گئی کہ میں نے بڑی محنت سے یہ گھر بنایا ہے، تم لوگ اجاڑ رہے ہو، میں نے بڑی محنت کی ہے اس پہ. ٹھیک ہے، کی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ انسان دیکھے کہ مجھے آگے کہاں جانا ہے، پیچھے کے آگے. ایک بڑی پیاری روایت ہے مسند احمد کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس سے گزرے. جب ایسی کوئی حدیث ہے نا، تو آپ لوگ بھی تصور کیا کریں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت میں اور میری والدہ مٹی سے مکان کی کچھ مرمت کر رہے تھے. آپ نے پوچھا، عبداللہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہم کچھ مکان درست کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا، موت تو اس سے بھی جلد آنے والی ہے. یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ نہیں درست کرنا چاہیے، لیکن کتنے پیاری طریقے سے آپ نے نصیحت کی کہ دیکھو، اس گھر کی مرمت کی تمہیں فکر ہوئی کیونکہ تم نے دیکھا، لیکن سوچو کہ آخرت کا گھر بھی بن چکا ہے. اگر ایسی آیتوں کو سن کے ہم سب اپنا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم کل اس کیفیت پہ آنے والے ہیں، تو کیوں نہ آج ہی اپنے آپ کو کچھ لمیٹیشنز میں کر لیں اور کچھ نہ کچھ اس آخرت کی فکر کر لیں، تو امید ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل لے گا. ایک دن میں ای میل میں، اکثر ہی لوگ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی کی تین چار تصویریں بھیجی ہوئی تھیں نا، بچپن، جوانی. اب بچپن بڑی معصوم شکل تھی، خوبصورت تھی، جوانی کی دیکھی تو وہ بڑی اٹریکشن والی تھی، خوبصورت تھی، لیکن جو ہی میں نے بڑھاپے کی دیکھی تو میں نے سوچا کہ واقعی یہ اللہ کی بات کتنی سچی ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. لوگ اس نیت سے اپنی تصویریں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جوانی کی یادیں ہیں، لیکن ذرا سوچیں کیا سوچتے ہوں گے لوگ پھر آپ کو دیکھ کے. اب کیا ہوا آپ کو؟ اب کہاں گئی وہ جوانی؟ اب کہاں گیا وہ حسن؟ تو لہٰذا اصل بات کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ تو دنیا کے اندر عمر کے بڑھنے کے ساتھ یہ باتیں ہوئی نا، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ قبر میں جانے کے بعد جسم کیسے کھلے گا، کیسے ٹوٹے گا، اس کی فکر کرنی ہے. اور جوانوں کو پیغام بھی ہے اس میں، ان بوڑھوں کے لیے، تمہارا بچپن ان کی جوانی تھی، آج تم جوان ہو، تمہارے بچوں کا بچپن ہے، کل تم پہ بھی وہ وقت آئے گا جو آج ان پہ ہے. لہذا اگر آج ان کے ساتھ تم برا کرو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی تو کوئی کرے گا. بہت سارے ایسے واقعات تاریخ میں ملتے ہیں کہ جس میں اولاد جو کچھ ماں باپ کے ساتھ کرتی ہے کل ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک باپ تھا, بوڑھا تھا. ہر وقت بوڑھے سٹھیا جاتے ہیں نا, تو اسی طرح یعنی ہر وقت وہ بات کرتا تھا. اب بیٹا جو تھا اس کی بیوی کو وہ باتیں ناگوار گزرتی تھی. بعض بدبخت بیویاں ہوتی ہیں کہ ان کو شوہروں کے ماں باپ کی بڑبڑاہٹ پریشان کرتی ہے. بیوی نے کہا کہ اس بڈھے سے میری جان چھڑاؤ, مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا. اب وہ کیا کرتا, اس نے اس کو باپ کو گاڑی میں بٹھا لیا, ابا چلو کہیں چلتے ہیں, دور لے گیا, کسی جنگل میں گیا تو اس کو کہا ابا اترو ادھر, ابا یہاں ذرا رکو میں ابھی آتا ہوں. تو وہ بوڑھا کہنے لگا نہیں نہیں بیٹا یہاں نہ مجھے اتارو, میں تمہیں بتاتا ہوں آگے تھوڑا وہاں چلو. تو اس نے کہا کیوں, کہنے لگا کہ میں نے اپنے باپ کو وہاں اتارا تھا جوانی میں, مجھے پتا ہے کہ تم چھوڑ کے مجھے واپس نہیں آؤ گے. اولم نعمرہم ننکس فی الخلق افلا یعقلون. عقل میں نہیں آتی یہ بات, جو کسی کے ساتھ کرتے ہو کل وہی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا انتظار نہیں کرتا, دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے اور وہ ماں باپ کے ساتھ معاملات, کہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو جاؤ تو پھر ان بوڑھوں پہ شفقت کی نظر رکھو. یہ وہی باپ ہے جس نے اپنی جوانی گلا دی تمہاری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے, تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. سارا سارا دن کام کرتا تھا, راتوں کو اپنی نیندیں قربان کرتا تھا اپنے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے, اچھی خوراک دینے کے لیے. تمہاری اچھی تعلیم کے لیے اس نے کتنی محنت کی, اس نے تمہیں پڑھایا اور لکھایا. کیوں کہ تم اس کو پکڑو اور کسی اولڈ ہوم میں ڈالو. آج تم جو ہو اس کی کوششوں سے ہو, اور یہ ہے تمہاری ماں. یہ کون عورت ہے, تمہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا, پیدا ہوئے تو 2 سال دودھ پلایا, تمہاری انگلی پکڑ پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا. تم کھا نہیں سکتے تھے, یہ تمہارے پاس بیٹھی رہتی تھی, اس کو چین نہیں آتا تھا جب تک تمہارا پیٹ نہیں بھر جاتا تھا. میں کل کسی ماں سے ملی تو کہنے لگی کہ بچہ پاس ہوتا ہے سوتا ہے تو رات کو اس کو بھوک لگتی ہے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے. ہر ماں کی کھلتی ہے. تو کہتی میرا شوہر بڑا حیران ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے, میں بھی پاس سویا تو مجھے نہیں پتا چلتا. یہ ماں کے تعلق ہے. کہتی کہ پہلے تو وہ روتا تھا بچہ جب تو مجھے میری آنکھ کھلتی تھی, اب پتہ نہیں اللہ نے اس کو اتنا صبر دیا, جب رات کو اس کو بھوک لگتی ہے نا روتا نہیں بلکہ اپنی انگلیاں منہ میں ڈال کے تو چپ چپ چیز چوستا ہے. تو کہتی کہ میں گہری نیند سے اس کی چپ چپڑ کی آوازیں سن کے اٹھ جاتی ہوں. ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہی ہوگی نا, وہ ماں آج بوڑھی ہو گئی جس کو چین نہیں آتا تھا, آج وہ ننکس فی الخلق کمزوریوں میں چلی گئی. توتلی زبان میں بولتے تھے, وہ تمہاری باتیں تمہارے باپ کو سناتی تھی, جس نے تمہیں خاندان کے ایک ایک بندے سے متعارف کرایا. یہ ہے تمہارا ماموں, یہ ہے تمہاری خالہ, یہ ہے نانی, اچھے برے کی بات سکھائی. کتنے دکھ کاٹے اس نے, اور آج تم جوان ہو گئے, تم طاقتور ہو گئے اور وہ بوڑھی ہو گئی. افلا یعقلون. ایک باپ تھا اور ایک بیٹا تھا. باپ بوڑھا تھا, بیٹا جوان تھا. دیوار پہ کوا بیٹھا, تو وہ بوڑھا باپ کو کہتا ہے بیٹا یہ کیا ہے. جوان بیٹے نے کہا ابا یہ کوا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, کہیں کہیں کر رہا ہے. چند منٹ پھر گزرے, پھر بوڑھے نے شروع کر دیا پوچھنا بیٹا یہ کیا ہے, کیا کر رہا ہے. ایک دو بار تو اس جوان بیٹے نے کہا کہ ابا یہ کوا ہے, کہیں کہیں کر رہا ہے. پھر جھنجھلا گیا. ابا کہہ جو دیا, غصے میں آ گیا بیٹا, کہہ جو دیا, بار بار پوچھتے ہو ایک ہی بات. تو یہ بات سن کے وہ بوڑھا اپنی جگہ سے اٹھا. اندر کوٹری میں پرانا ٹرنک لوہے کا, اس کو جا کے ٹٹولنے لگا. بیٹے نے کہا کہ ابا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہنے لگا ابھی آتا ہوں. اور جب اندر سے آیا تو ایک پرانی کاپی, پرانے صفحے کھول کے لے آیا. کہنے لگا بیٹا اس کو پڑھو. اب وہ بیٹا بڑا حیران ہے کہ باپ کیا کرنا چاہ رہا ہے, کیا دکھانا چاہ رہا ہے. کھولا تو ایک صفحے پہ لکھا تھا, یہ کیا ہے, یہ کوا ہے, کوا کیا کر رہا ہے, کائیں کائیں کر رہا ہے. پھر دوسرا صفحہ پلٹا, اس پہ بھی یہی بات لکھی تھی. صفحے پلٹتا گیا, اس پہ یہی بات لکھی رہی. کہا پا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بیٹا یہ اس وقت کی بات ہے جب تو بچہ تھا, میں جوان تھا, میں کام کر رہا تھا, دیوار پہ کوا بیٹھا اور وہ بول رہا تھا, اور تو بڑے پیار سے مجھے کہتا تھا ابا یہ کیا ہے. تو میں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے, یہ کائیں کائیں کرتا ہے. تو بار بار پوچھ رہا تھا اور مجھے یہ تیرا توتلی زبان میں پوچھنا اتنا اچھا لگا کہ جتنی بار تو نے کہا میں نے اس کاپی میں لکھ لیا. یہ وہی کاپی ہے. آج میرا پوچھنا تمہیں اچھا نہیں لگا. ہم سب اپنے دل کا جائزہ لیں. کیا بوڑھے لوگوں کو دیکھ کے دل میں حرکت پیدا ہوتی ہے؟ ان کی کمزوریاں ہمیں کوئی پیغام دیتی ہیں؟ اس افلا یا عاقلون کو ہائی لائٹ کر لیں اور اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے ہم نے بعد میں. اگر آج ان میں ہمت نہیں رہی تو ہم میں کہاں رہے گی؟ آج ان میں طاقت نہیں رہی تو ہم میں کہاں رہے گی؟ ہم اپنے بچوں کو تو سناتے ہیں اپنی کمزوریاں, لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیا کیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ایسی ہی عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزل عمر سے تعبیر کیا تھا اور ایک دعا سکھائی کہ اللہ مجھے ارزل عمر سے پناہ دینا. 60 سے لے کے جو اوپر کی عمر ہوتی ہے نا, جس میں انسان دوسروں پہ بوجھ بن جائے, دماغ چل جاتا ہے, اپنے سطر کی ہوش نہیں رہتی, اپنی پاکی پلیدی کا خیال نہیں رہتا, تو اس سے پھر پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بکا من ارذل العمر, کہ اللہ میں ارذل رذیل سے ہے, یعنی بڑی بیچارگی والی کیفیت, اس سے پناہ مانگتی ہوں. اور جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں یہاں تو نہ جانے کیا ہوگا. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ان هو الا ذکر وقرآن مبین. اور ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کے لیے مناسب تھا, یہ تو ایک نصیحت ہے اور واضح کتاب ہے پڑھی جانے والی. کیوں اتری؟ لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین, تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. یہاں سے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات جاتی ہے. مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے, مختلف باتیں کہتے تھے. ان میں ایک بات کیا تھی کہ یہ تو شاعر ہیں اور آپ کے قرآن کے کلام کو شاعری کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر دیا کہ وما علمناہ الشعر, ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے. وما ينبغی له, اور وہ اس کے لائق بھی نہیں, وہ مناسب بھی نہیں. یعنی عموماً شاعری جو ہے وہ مبالغے کا نام ہوتا ہے, جھوٹ کا نام ہوتا ہے. حالانکہ قرآن کا کیا مقام ہے؟ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین, یہ قرآن تو ایک نصیحت والی بات ہے, اس کے اندر تو کھلے کھلے احکامات ہیں، جبکہ شاعری میں تو عموماً مبالغہ، افراط اور تفریط ہوتی ہے، تخیلات کی ندرت کاریاں ہوتی ہیں، عموماً شعروں کی بنیاد بھی جھوٹ پہ ہوتی ہے، اور دیکھا گیا کہ شاعر عموماً گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، آپ کا کلام مبالغے سے پاک تھا، متناسب تھا، افراط اور تفریط سے پاک، اس کے اندر جھوٹ نہیں سچ ہے، یہ انسان کو ایک با مقصد انسان بناتا ہے، خیالات میں جینے کی نہیں عمل کی بات بتاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو شاعری کہنا اس کلام کی توہین ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس قرآن کو گا گا کے شعروں کے انداز میں پڑھنا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، کہ جس سے اصل مفہوم سے زیادہ لفاظی پہ بات آنے لگے، صاف ستھری سیدھی سادی بات دل میں اترنے والی، یہ اس قرآن کا حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ آپ شعر نہیں پڑھ پاتے تھے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفظ تھا اس قرآن کا، کبھی پڑھتے بھی تو توڑ توڑ کے پڑھتے، یعنی آپ کو شعر یاد ہی نہ ہوتے۔ جیسے ایک واقعہ آتا ہے، رافع بن حدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خوازن میں اموال غنیمت میں سے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، اوینہ بن حسین اور اقرو بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن مرداس انصاری تھے ان کو کچھ کم دیے۔ تو اس نے چند شعر کہے، جس کا پہلا شعر مصرع کیا تھا، اتجعل نحبی و نحب العبید بین الاوینتی والاقرا، اس کا ترجمہ کیا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اور میرے گھوڑے عبید کا حصہ اوینہ اور اقرو کو دے رہے ہیں، یعنی اس نے اعتراض کیا۔ جب آپ کو اس شکوے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو ایک خیمے کے نیچے اکٹھا کیا، پھر ان سے پوچھا تم میں سے کس نے یہ شعر کہا ہے، پھر آپ نے مندرجہ والا شعر پڑھا تو اسے یوں پڑھا، اتجعل نحبی و نحب العبید بین الاقر والعینا، پلٹ گئے نا لفظ، اس نے پہلے پڑھے تھے عینا والاقرو، تو آپ نے لفظ بدل دیے، یعنی وزن توڑ دیا۔ تو یہ بات سن کر ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر یاد نہیں ہوتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے جو شعر کہے، دو شعر ملتے ہیں آپ کی پوری زندگی میں جو آپ نے کہے، اور وہ شعر کتنے خوبصورت تھے، آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اصل میں وہ ایک نثر کا ہی ایک انداز تھا، لیکن شعری رنگ میں۔ جندب بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاد کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر لگی، جس سے آپ کے پاؤں کی انگلی خون آلود ہو گئی، یعنی خون نکل آیا۔ اس وقت پھر آپ نے اس انگلی کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا۔ پہلے آپ موقع سمجھیں کب کا، اللہ کے راستے میں ٹھوکر لگی، خون نکل آیا، ہم ہوں تو کیا کہیں گے، اب آپ تھے تو کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا، هل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی، اگر تو اللہ کی راہ میں زخمی ہو گئی تو کیا ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اپنی انگلی کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ تم خوش قسمت ہو کہ اللہ کے راستے میں تمہارا خون نکلا اور تم زخمی ہو گئی، اور اگر عربی لفظ دیکھے نا تو ما لقیتی، تم نے اللہ کے راستے میں ملاقات کی، کس چیز سے، زخم سے، خوبصورت انداز ہے نا۔ ایک اور شعر آپ کا جنگ حنین کے موقع پہ تھا، جب بہت سارے صحابہ کرام میدان سے بھاگ گئے، تو اس وقت آپ ایک سفید خچر پر سوار ہوئے، بڑے جوش سے دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی آپ یہ شعر پڑھ رہے تھے، کیا، انن نبی یو لا کذب، انا ابن عبد المطلب. اس میں کوئی جھوٹ نہیں کہ میں نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی آپ لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے. اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں جو شعر کی صورت میں آتی ہیں جو آپ نے غزوہ خندق کے موقع پہ کہی تھی کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اے اللہ دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں, عیش تو آخرت کا ہے, دنیا تو وہاں ہوگی. تو لہذا یہاں پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ وما علمناہ الشعر, آپ کو ہم نے شعر نہیں سکھائے. یعنی آپ کا معمول یہ نہیں تھا, ہمیشہ کی یہ بات نہیں تھی. وما یمبغی, اور آپ اس کے لائق نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں شعر کیوں نہیں سکھائے گئے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ شاعری کا جو مزاج ہوتا ہے نا, اس میں نصیحت کا مزاج بہت کم ہوتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ کوئی چیز شعر کی صورت میں سنتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں عموماً جو شعری صورت میں ہوتے ہیں وہ گانے ہوتے ہیں, سانگس. آپ کوئی گانا سنتے ہیں تو اس کے بعد کیا دل چاہتا ہے؟ قرآن پڑھنے کو, نماز پڑھنے کو. اتنا انسان مشغول ہو جاتا ہے کہ اسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے اور نماز سے بھی دل جاتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ میں نے اس چیز کو آزمایا کہ جیسے ٹیسٹ چینج کرنے کو یا دل میں بات اتارنے کو, بعض دفعہ اسلامی نظمیں یا اسلامک سانگس بھی سنے جاتے ہیں, اور سن سکتا ہے انسان کو, اس میں منع نہیں ہے, معمول اور عادت نہ ہو جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ اس میں بھی انسان اتنا انوالو ہو جاتا ہے کہ اصل سننے سے دل چاہتا ہے وہی سنتے رہے, نصیحت کا پہلو کم ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرآن کی تکمیل کا کام کروانا تھا تو اس کے لیے ایک بڑی سنجیدہ سوچ چاہیے تھی. تو لہٰذا ہمارے لیے اس آیت میں عمل کی بات کیا نکلی؟ پہلی بات یہ ہے کہ شعر اگر ہیں تو با مقصد ہوں. قرآن کو اگر کسی, آپ دیکھیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی کہ اس میں خود بخود ربط ہے. جیسے آخری پارہ آپ دیکھیں اس میں کتنا تسلسل ہے. تو یہ قرآن کا ایک حسن ہے کہ جس کو شاعری کا بھی شوق ہے وہ قرآن کو اچھی زبان میں پڑھ لے گا تو وہ شوق پورا ہو جائے گا. الفیل وما الفیل وما ادراک والفیل, یہ ایک شعر بنایا تھا کس پہ؟ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اور کس نے بنایا تھا؟ مسلمہ بن قذاب نے. کہتا تھا مجھ پہ بھی یہ کلام آتا ہے, یعنی میں بھی اس طرح کا کام کر سکتا ہوں. اور شعر کیا بنا ہے کہ ہاتھی, اور کیا ہے ہاتھی, اور تو کیا جانے کیا ہے ہاتھی. لہو خرطوم طویل, کچھ اس طرح کے کہ جس کی دم چھوٹی ہے اور جس کی سونڈ لمبی ہے. یعنی اس قسم کے عجیب و غریب شعر اس نے کہے کہ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو یہ شعر کسی اور کو نہ سنانا, کیونکہ یہ شعر جو ہے یہ سن کے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو اللہ کے کلام میں اور شعر میں فرق لگتا ہے نا. پھر ایک اور دل میں سوال آتا ہے کہ وہ کہتے کیوں تھے یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے یا قرآن جو ہے یہ شاعری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ کا کلام ان کے دلوں میں اترتا تھا. جیسے شاعری دل میں جاتی ہے نا, اس طرح کلام بھی اترتا تھا. شاید کبھی آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ نہیں کیا, جب آپ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں نا تو دل کے اندر اتر جاتی ہے, ایسے ہلا دیتی ہے دل کے تاروں کو کہ سارا دن دل جو ہے وہ خوش رہتا ہے. تو قرآن کی اثر انگیزی کو دیکھ کے کہتے تھے یہ شاعری ہے. اور دوسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد لوگوں کا ہجوم دیکھتے تھے, لوگ آپ کے قریب سے اٹھتے نہیں تھے, تو کہتے تھے اصل میں یہ لوگوں کو شعر وغیرہ سناتے رہتے ہیں نا, اس لیے لوگ ان کے پاس ہیں. حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ لوگ تو حق کے متلاشی ہوتے ہیں. کوئی بھی کہے ان کو تو حق چاہیے, جو بات دل میں اترے گی وہ خود بخود لوگوں کی توجہ کھینچ لے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کر کے فرمایا کہ اصل میں یہ قرآن آیا, آیا کیوں تھا؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ تو وہ کتاب ہے, کس پہ پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ ڈرائے, آگاہ کرے. کس کو؟ جو زندہ ہے. یہاں حیین سے مراد ہے مسلمان, ایمان والا, جس کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا, جو بھی ہدایت کا طالب ہے. ایسے شخص کو جب آپ اس کے انجام سے آگاہ کرتے ہیں نا تو پھر وہ باز آ جاتا ہے. لیکن اس کے برعکس وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ حجت ثابت کر دے کافروں پر، یعنی قرآن پاک کی بات کو سن کے کافر جو ہے وہ تو دل بند کر لیتا ہے، اس کو اچھی نہیں لگتی یہ بات، لیکن کم از کم اس کو بھی سنا دو تاکہ اس کے دل کے اندر اسلام کی بات نہ بھی جائے، لیکن کل قیامت کے دن یہ حجت تو قائم ہو جائے کہ اس کو کلام سنایا تھا. اس سے دو باتیں پتہ چلیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا پیغام ہر ایک تک پہنچا دینا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے. کیوں؟ کہ مسلمان تو عمل کر لے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور کافر پر حجت تمام ہو جائے گی کہ کل قیامت کے دن بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو بتا دیا تھا لیکن اس کو ماننا نہیں تھا. اور دوسری بات جو اس سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ڈرے گا تو صرف وہی جس کا ضمیر زندہ ہوگا، اور جس کا ضمیر مر چکا وہ نہیں مانے گا. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب ہمیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی کچھ اور چیزوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اولم یرو، کیا نہیں انہوں نے دیکھا؟ مراد کیا ہے؟ دیکھو پھر کیا. انا خلقنا لہم، بے شک ہم نے پیدا کی ان کے لیے کیا چیزیں؟ مما عملت ایدینا، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. انعاماً فہم لہا مالکون، جو چوپائے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں. اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا متی بنا دیا کہ ان میں سے کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے اس میں کئی اور فائدے بھی ہیں اور مشروب بھی حاصل ہوتے ہیں، کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ یہ تین آیتیں ہمیں اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت، جانور چوپائے جن سے انسان دودھ لیتا ہے، جن سے انسان گوشت لیتا ہے، ان کی اہمیت یاد دلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کنہوں نے نہیں دیکھا؟ وہ لوگ جو کفر پہ ہیں، آپ بھی بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں ایتھیسٹ قسم کے لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، یا وہ لوگ جو سب کچھ نعمتیں استعمال کرتے ہیں لیکن بات پھر بھی اپنی مانتے ہیں. انا خلقنا لہم، ہم نے تخلیق کی ان کے لیے، یعنی ہم نے پیدا کی ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز. مما عملت ایدینا، اب دیکھیں کسی چیز کو یہ کہنا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، یہ کیوں؟ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ غیروں کی شرکت کی نفی ہے اس میں، کہ ان چیزوں کے بنانے میں کوئی دوسرا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک شاہکار دکھایا جا رہا ہے نا. ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، وہ چیز پیش کرتے ہوئے خوشی زیادہ ہوتی ہے نا. ایک ہوتا ہے جس کو باہر سے منگا کے کھانا کھلا دیتے ہیں، اور ایک وہ مہمان ہوتا ہے جس کے لیے آپ اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ تو نہ جانے اس کو کس نیت سے سوچتے ہوں گے، لیکن میں سوچتی ہوں جس کو آپ اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں وہ زیادہ محبت کے لائق ہے، کیونکہ آپ نے اس کو وقت دے دیا اپنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کبھی غور نہیں کیا، یہ سب کچھ میں نے بنایا، تمہارے لیے بنایا، لیکن بنانے کے بعد فہم لہا مالکون، اب ان کو مالک بنا دیا. کوئی ہے اتنی جرت رکھتا اپنی بنائی ہوئی چیز کسی اور کو دے دے کہ اب تم اس کو اپنا کہہ لو؟ ہم جب یہ کہتے ہیں یہ گائے میری ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر کہتے ہوں گے نا اصل میں یہ میری تھی، میں نے تمہیں دے دی. آپ کسی کو دیکھیں نا کوئی آپ کی چیز کے اوپر اپنے نام کی مہر لگا لے تو آپ کو بڑا آتا ہے، اچھا جی میری چیز اپنی کر لی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں میں نے کر دی، تمہارے لیے بنا دی لیکن اب تمہاری ہے، تم مالک بنے بیٹھے ہو. یہ کون سی ملکیت ہے؟ وقتی ملکیت ہے. دیکھیں ملکیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ملکیت تام مکمل وہ اللہ کی ہے. اسی لیے وہ آتا ہے نا مالک یوم الدین, یعنی جس چیز کا مالک بھی ہو اور اس کو تبدیل بھی کر سکے. یعنی بھینس کا مالک ہے تو اس کو زندہ بھی رکھ سکتا ہے, اس کو مار بھی سکتا ہے, اس میں سے دودھ کم یا زیادہ بھی نکال سکتا ہے. لیکن ایک جزوی ملکیت ہوتی ہے, وہ انسانوں کی ہے. مثلا ہماری, اب ہمارے پاس گائے ہے لیکن نہ ہم اس کے جینے پہ قادر ہیں, نہ اس کی موت کو روک سکتے ہیں, نہ اس سے دودھ زبردستی لے سکتے ہیں. تو ہمیں کون سی ملکیت ملی؟ وقتی, جزوی. اور اللہ کی کون سی ہے؟ تامہ, مکمل. ہم نے ان کو تمہارا متی بنا دیا. کبھی اونٹ پہ بیٹھا دیکھا کسی کو؟ اس وقت اس آیت کو سوچیں, کیسے اتنا بڑا جھک گیا اتنے چھوٹے کے سامنے. تم نہیں سوچتے کہ تمہیں بھی اس بڑے کے سامنے جھکنا ہے؟ وہ بڑا ہوتے ہوئے چھوٹے کے سامنے جھک گیا, تم چھوٹے ہوتے ہوئے اس بڑے سے کیوں نہیں جھکتے؟ یہ لکھنے کی بات ہے. کیا متی کر کے بتایا کہ تم چھوٹے ہو, اللہ تعالی بڑا ہے. تو لہذا ضرورت کیا ہے کہ دیکھنے کی بات کیا ہے کہ تم کر کے دیکھو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور بھی فائدے ہیں. کون سے فائدے؟ ان کی کھال سے چیزیں بنتی ہیں, ان کے دانتوں سے چیزیں بنتی ہیں, ان کی چربی کو پگھلاتے ہو. وَمَشَارِبُ, کون سے مشروب ہیں؟ دودھ. کبھی پیتے ہوئے سوچا ان چیزوں کو کہاں سے آتا ہے؟ افلا یشکرون, شکر نہیں کرتے. یعنی ان کو استعمال کر کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے بنایا تھا, یہ کہاں سے آیا, یہ اس کی کیا وجہ تھی. کتنی دفعہ دن میں دودھ پیتے ہیں, یا دودھ کی بوٹل گھر میں کتنی دفعہ فریج میں سے کھلتی ہے؟ یعنی ہر ایک لکھے اپنے پاس یہ بات, میں کتنی دفعہ فریج میں سے دودھ کی بوتل کھولتی ہوں. ایک دودھ کا گلاس ہے نا, یہ ایک مبلغ ہے. کل قیامت کے دن اگر جا کے کسی نے یہ کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو کوئی بتانے والا ہی نہیں آیا کہ تو ہے, کوئی استاد ہی نہیں ملا, کوئی مدرسہ ہی نہیں پتا تھا, کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں پتا تھا, تو اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے ہیں کیا کبھی دودھ پیا تھا؟ ہاں پیا تھا. تو کبھی نہ سوچا کہ یہ سفید میٹھا لذیذ دودھ کہاں سے آیا؟ کالی بھینس میں سے, جس کے اندر پیشاب کی نالیاں, جس کے اندر خون کی نالیاں. کون سا فلٹریشن پلانٹ لگا تھا کہ جو دودھ کو چھان چھان کے لائے, نہ پیشاب کی بدبو اور نہ خون کی رنگت. لکھیے سر اپنے پاس, اگر میں دودھ خرید کے لاؤں اور وہ سرخ رنگ کا نکلے جس میں پیشاب کی بو آ رہی ہو, تو مجھے کیسا لگے گا؟ کبھی آپ نے آج تک یہ خبر سنی کسی اخبار میں, انٹرنیٹ پہ, کہ بھینس نے دودھ دیا اور وہ سرخ رنگ کا تھا؟ ہم اس میں شربت ڈال لیں سرخ, وہ اور بات ہے. کیا اس دودھ کو پی کے پھر رب کی نافرمانی کرو گے؟ پھر اس دودھ کی پکی ہوئی کھیر کو گیارہویں شریف کے نام پہ چڑھاؤ گے؟ یعنی لوگ گیارہ تاریخ کو کھیر پکا کے بانٹتے ہیں کسی بزرگ کے نام پہ, ٹھیک ہے, لیکن عقیدہ کیا ہے؟ اگر نہ بانٹا تو تمہاری گائیاں مرنے لگیں گی, تمہاری بھینسیں مر جائیں گی. اس کو کہتے ہیں گیارہویں شریف, تو بارہویں شریف کیوں نہیں؟ افلا یشکرون, اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی. واتخذوا من دون اللہ آلہا, بنا لیا انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو الہ. لعلہم ینصرون, تاکہ وہ ان کی مدد کریں.